الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے ہم سورہ کہف کی ابتدائی پانچ آیات کا مطالعہ کر پائے تھے اور بقیہ سات آیات جو ہیں اس رکوع کی وہ ابھی باقی ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ جڑواں صورتیں یہ آپس میں بہنے ہیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کو جمع کیا یہ صورتیں آپس میں بہنے ہیں مشابہت ہے ان کے مضامین میں ان کے موضوعات میں ایک ہی مضمون ہے ایک موضوع ہے اس میں تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں کھولا جاتا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ بعض اوقات دوسری صورت میں نمایاں اور اجاگر کیا جاتا تو یہ دو صورتیں جڑوا صورتیں ہیں اور دونوں قرآن مجید کے بالکل وسط میں حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانوں میں سے اس کی ویسے بھی معنویت آپ دیکھیے کہ ہر شے کی چوٹی ہوتی ہے کلائمیکس الفاظ قرآنی کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف جو ہے وہ سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں ہوتا ہے یہ ٹاپ ہے اور احادیث میں ان صورتوں کی عظمت اور فضیلت کا بھی ذکر ہے خاص طور پر سورہ کہف میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ روایات کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات جو شخص حفظ کر لے وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا بعض روایات میں ذکر ہے کہ آخری 10 آیات بعض روایات وہ بھی ہے کہ ان میں تعین نہیں ہے اول و آخر 10 آیات بعض روایات میں یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر اور عرش والا تک ایک نور پیدا فرما دیں گے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا تو جمعے کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق اس کی ایک خصوصی فضیلت اور خاص طور پر دجالی فتنے کے حوالے سے کہ اس صورت میں وہ تاثیر ہے کہ انسان اس فتنے کے اثرات بد سے محفوظ رہ سکتا ہے اگر اس سورت کی ابتدائی اور آخری آیات اس کو حفظ ہوں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حفظ کا مفہوم اس وقت جو صحابہ سمجھتے تھے وہ کیا تھا الفاظ ان کے سینے میں محفوظ ہو جائیں اس کا مفہوم اس کا ترجمہ ان کے ذہن میں اور اس پر عمل ان آیات پر عمل جو ہے وہ ان کے کردار میں سیرت و کردار کا جز بن جائے یہ ہے حفظ صحیح حفظ تو یہی ہے قرآن مجید صحیح معنی میں حفظ ہو رہا ہے الفاظ بھی محفوظ ہیں انسان جو ہے اس کے مفہوم کو بھی سمجھ رہا ہے اور اس کے عمل، اس کی سیرت، اس کے کردار میں وہ آیات جو ہیں وہ جذب ہو گئی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہے کیا؟ اصل میں سورہ مبارکہ کی عام مفسرین نے جو تشریح کی ہے وہ عمومی انداز سے ہے، وہ ٹھیک ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے اندر، اس کی آیات میں مفہوم کے کئی پہلو ہوتے ہیں، وہ کھلتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات. ایک بالکل اپیرنٹ مفہوم ہے، انہی الفاظ کے اندر بڑی گہرائی میں بھی معنوی مفہوم ہوتا ہے، اور مختلف اینگل سے دیکھنے سے، مختلف انداز سے اس سے ہدایت اور روشنی ملتی ہے. چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانی پچھلی صدی کے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، محقق تھے، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن جو اسلامی تہذیب و تمدن کا بھی گہوارہ تھا، اس میں وہ شعبہ دینیات کے استاد بھی تھے اور وہاں پر اس کے صدر بھی تھے، صدر شعبہ بھی تھے. محقق آدمی تھے اور بہت ہی اسکالر آدمی، غور و فکر کرنے والے. انہوں نے اس خاص نقطہ نظر سے اس سورہ مبارکہ پر غور کیا، اس کے مضامین پر، کہ دجالی فتنے کے اثرات سے جو محفوظ رکھنے کی بات احادیث میں آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر، اس کے مفہوم میں کوئی چیز ہے، اس سورت سے کوئی رہنمائی ایسی مل رہی ہے. انسانی سوچ کے اعتبار سے، نقطہ نظر کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، جس کا تعلق اس دجالی فتنے کے توڑ سے ہوگا. چنانچہ انہوں نے جب اس اینگل سے اس سورت کا مطالعہ کیا تو نئے نئی چیزیں جو ہے اس میں سے برآمد ہوئی. اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے، جس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ جو کچھ تھا ہم نے حاصل کر لیا، اب مزید اس میں کچھ نہیں. ساری عمر غور و فکر کرنے کے باوجود بھی انسان محسوس کرے گا کہ ابھی تو میں بالکل مبتدی ہوں. بہت سے مقامات ایسے ہیں ان کی گہرائی جو ہے اس کے تو آس پاس بھی میں نہیں پہنچ پایا. اور پھر ہر دور میں غور کرنے والے نئے حکمت و جواہر کے نئے نئے موتی جو ہیں اس میں سے اخذ کرتے رہے. تو وہی پہلو ہے جو مناظر احسن گیلانی صاحب نے اس پر غور کیا ہے، تو بہت ہی ایک نیا اینگل ہے جو سامنے آتا ہے، اور اس دور کے حوالے سے بہت رہنمائی ملتی ہے کہ وہ دجالی فتنہ کیا ہے، اور اس قرآن مجید نے اس فتنے کو کیسے ٹیکل کیا. اگرچہ پانچ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن میں مزید آگے مطالعہ کرنے سے قبل احادیث میں دجالی فتنے کے جو خد و خال ملتے ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا. وہ ہے کیا؟ دیکھیے، دجال ایک شخص بھی ہے، مسیح الدجال، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. آپ کی جو مستقل دعائیں ہیں ان میں یہ شامل تھا. اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. پروردگار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے. مسیح الدجال ایک شخص، لیکن ایک ہے فتنہ اس دور کا، اس فتنے کے کچھ علامات ہیں. ایک شخص معین بھی دجال ہے، اور ایک دجالی تہذیب ہے، دجالی دور ہے، دجالی فتنہ. چنانچہ اس کے حوالے سے جو احادیث میں اشارات ملتے ہیں صحیح احادیث میں، وہ کیا ہے؟ ایک تیز رفتاری ہے اس کی، کہ کرہ ارض کے تمام ملکوں اور شہروں تک اس کی رسائی 40 دن کے اندر اندر ہو جائے گی. ہر قریے، ہر جگہ پہنچ جائے گا. اور کئی الفاظ یہ ہیں کہ اس کی جو سواری ہے، اس کا گدھا، اس کا ایک قدم دو قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مدینہ اور شام کا فاصلہ. اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں لوگوں کے اپنے سوچ کے پیمانے تھے، سائنسی ترقی اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ ہوائی جہاز کا کوئی تصور اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا، اور تیز رفتاری کا تصور، زیادہ سے زیادہ سب سے تیز رفتار سواری ان کا وہ گھوڑا ہی تھا، اس سے آگے کا کوئی تصور نہیں تھا. کوئی مشینری کی ایجاد، اس طرح کی مشینری کے جو انسان کو لے کر جو ہے وہ اسپیڈ سے بڑے فاصلے طے کر لے، لیکن فرمایا کہ ایک قدم جو ہے جیسے مدینہ میں ہے اور تو اگلا قدم شام. 40 دن کے اندر پوری دنیا میں ہر شہر, ہر قریہ, ہر بستی, ہر گاؤں تک پہنچ جائے سرعت رفتار. پھر ایک اور بات جو اس وقت کے اعتبار سے بڑی ہی عجیب تھی, ناقابل فہم, وہ ایسی آواز سے بات کرے گا, یونادی بصوت ہی یسمع بہ ما بین الخافقین, وہ ایسی آواز سے, اتنی بلند آواز سے بات کرے گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی آواز سنائی دے گی. اب یہ اس وقت تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی, اب بالکل سمجھ میں آ رہا. صدر بش صاحب بیٹھ کر وہاں واشنگٹن میں, ڈی سی میں تقریر کرتے ہیں اور قریہ قریہ, بستی بستی پوری دنیا میں ہم سنتے ہیں بیٹھ کر نہایت مؤدب ہو کر, کیا فرما رہا ہے اس وقت کے فرعون وقت, کل اختیار لاٹھی جن کے ہاتھ میں ہے, کیا تیور ہیں ان کے, کیا موڈ ہے, ذرا جائزہ لیا جائے. بڑے اہتمام سے سنی جاتی ہے. پھر علاج معالجے میں ترقی اتنی ہو جائے گی کہ اس دور میں جو چیزیں معجزات شمار ہوتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ, مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو بھی وہ بھلا چنگا بنا دیتے تھے, ایک ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یعنی وہ امراض جو اس وقت ناقابل علاج سمجھے جاتے تھے, معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا علاج کر کے دکھا دیا ان امراض کا, تو مسیح الدجال کو بھی یہ صلاحیت حاصل ہوگی کہ وہ ایسے امراض کا علاج کرے گا, کوڑی کا, اندھوں کو بینا بنا دے گا. گویا طب کی دنیا میں, میڈیکل سائنس کی دنیا میں بڑی ترقی ہوگی, دوسرے لفظوں میں آج ہم اس کو اپنے الفاظ میں کہیں گے. یہاں تک کہ ایک شخص کو وہ چیرے گا, آرے سے دو حصوں میں کاٹ دے گا اور پھر ان کو جوڑ دے گا. اب انسان کے اعضاء جو ہیں جو کٹ جاتے ہیں, انگلیاں بھی, بہت کمپلیکیٹڈ جو علاقے ہیں, ان کو بھی جوڑنے کا اور پھر سے حصہ بنا دینے کا معاملہ آ رہا. میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچ چکی. پھر یہ ہے کہ مظاہر فطرت پر اس کو غیر معمولی قدرت اور دسترس حاصل ہوگی. یعمر السماء فتمطر والارض فتنبت, آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فطری نظام بارشوں کا اور زراعت کا, ایک یہ کہ آرٹیفیشلی اب آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ماحول کچھ نہیں, سازگار نہیں, آپ آرٹیفیشلی وہ ماحول بنا کر وہ چیزیں اگا رہے ہیں, بے موسمی سبزیاں اگا رہے ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں, اور مصنوعی بارش بھی آپ برسا دیتے ہیں, اگرچہ مہنگی بہت پڑتی ہے آپ کو لیکن قدرت حاصل ہے. اس لیے کہ انسان نے ان مظاہر فطرت کو سٹڈی کیا ہے, سمجھا ہے اور ان کو استعمال کرنے کا اس نے ملکہ اور صلاحیت حاصل کر لی, بروئے کار لا رہا. اسی طریقے سے وہ معدنی ذخائر کو بھی برآمد کرے گا, زمین اپنے خزانے جو ہے وہ اگل دے گی. اب جو کچھ جیولوجی کا علم ہے سارا سروے ہو جاتا ہے, کس جگہ کیا ہے, کون سی معدنیات ہیں, کون سے منرلز ہیں, مکمل آپ کا جو ہے پوری جو بھی آپ کا ملک ہے اس کے ایک ایک انچ کا جو ہے پتہ لگایا جا سکتا, اور پھر ان وسائل کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, کیسے نکالنا ہے, ریسورسز, توانائی کے نئے سے نئے, ان سب پر بھی کنٹرول جس کا ہوگا دجال کا. یہ تو تھا جو اس وقت کے اعتبار سے سمجھا جاتا تھا معجزات ہیں, شعبدہ بازی ہوگی دجال کی. اور آج ہم اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے جس کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچ گیا, اس نے مظاہر فطرت, قوانین فطرت کو دریافت کیا. دریافت کے لفظ کو نوٹ کیجئے گا, قوانین فطرت یا یہ جو ہے مظاہر فطرت، ان کے قوانین کو انسان نے انوینٹ نہیں کیا، ایجاد نہیں کیا، دریافت کیا ہے. قانون بنانے والا اللہ ہے. انسان نے صرف معلوم کیا کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے قوانین کیا ہیں، اور معلوم کرنے کے بعد اس کی جب تفصیلات اس کو حاصل ہوئی تو اب کیسے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ ایکچولی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی، خلافت ارضی جب دی تھی آدم کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوٹینشلی ہر چیز کا علم، یہ فزیکل سائنس جتنی ہیں یہ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کر دی گئی، وہ انفولڈ ہو رہی ہے، ایکچولائز ہو رہی ہے، وہی پوٹینشلٹیز آہستہ آہستہ انسان نے جب، اور یہ تو قرآن نے کہا ہے استعمال کرو، مشاہدہ ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، دیکھو، غور کرو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، فضا کو دیکھو، بارش کے نظام پہ غور کرو، ہواؤں کے چلنے کو غور کرو. یہ سائنسی ترقی، یہ سب چیزیں انسان کے اندر تھی، لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا سائنس علم انسان کا بہت پیچھے تھا، ابھی انسان وہاں تک سفر نہیں کیا تھا اس نے جو اب جہاں ہم کھڑے ہیں. لہذا یہ ساری شعبے بازیاں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اب سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور مظاہر فطرت تک انسان کا جو ہے اس کا دائرہ اثر تک پہنچ جانا، یہ اس کے مظاہر ہیں، اس کے نتائج ہیں. اس میں مظاہر فتنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں ایک بات جو آئی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ ہے، وہ کیا ہے؟ الفاظ آتے ہیں انہ مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا. یقرؤہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر صاحب ایمان شخص اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ شعبے بازیاں جس دور میں ہوں گی اور یہ حالات جب ہوں گے، وہ تہذیب جو ہے اس پر کفر کی اتنی چھاپ ہوگی واضح، ہر صاحب ایمان سمجھ جائے گا کہ یہ پوری تہذیب جو ہے یہ ملحدانہ ہے، اللہ سے نفرت اس کی جڑوں کے اندر شامل ہے. جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو آسمانی ہدایت دی ہے، اس کے یہ بالکل برعکس ہے. بلکہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ طاغوت اور ابلیس اور ابلیسی نظام ہے، یہ اس کی اصل میں اسی کا مظہر ہے کہ جو اس وقت موجود ہے. ان شعبدہ بازیوں کے ساتھ اصل میں یہ شے ہوگی جو اسے فتنہ بنا دے گی، بالکل صاف پڑھا جائے گا. اور میں عرض کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل ہم نے یہاں پڑھی ہے، اس کے جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہوں، اس کی بنیادیں کیا ہوں، اس کے اصول کیا ہوں. حاکمیت اللہ کی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، معاشرت کیسی ہو، معیشت کیسی ہو، جو نقشہ قرآن دیتا ہے. اور یہ وہ ہدایت ہے جو تورات میں بھی یہی تھی، اس کی تفصیلات میں فروعات میں کوئی معمولی سا فرق ہو، بنیادی اصول وہی ہمیشہ سے آسمانی ہدایت ہو رہی ہے. اس کا تقابل کر لیجئے موجودہ تہذیب سے تو معلوم ہوگا کہ بالکل اپوزٹ، ہر اعتبار سے اسلامی تہذیب کی مخالفت، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں طاغوت بن کر کھڑے ہونا، نہیں ہم نہیں جانتے کیا حکم ہے اللہ کا، نظام ہمارا چلے گا، نیو ورلڈ آرڈر، ہم جو چاہیں قانون بنائیں، جو چاہیں فیصلے کریں، جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں. ہم کسی آسمانی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے. اللہ رہے آسمانوں میں، وہاں حکومت کرتا پھرے، یہاں ہماری حکومت، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی یہاں دخل اندازی کو بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو مومن پہچانتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اسے معلوم ہے اس پر چھاپ کفر کی ہے، اس پوری تہذیب پر. تو چنانچہ دجال کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں فتنہ دجال کے حوالے سے. انما الدجال اذا خرج ماء ونارا, جب دجال نکلے گا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی. ایک طرف ٹھنڈا پانی ہے اس کے ہاتھ میں اور دوسری طرف آگ ہے. اب دیکھیں یہ ساری باتیں ہو رہی استعاراتی زبان میں, ان کی حقیقت جیسے اب بالکل کھل گیا, یہ ساری چیزیں جو احادیث میں اشارات تھے اب ان کی حقیقت سامنے ہے. تیز رفتاری سے کیا مراد ہے اور کیسے جو ہے وہ اس کی آواز دجال کی جو ہے وہ سنائی دے گی زمین کے چپے چپے تک, واضح ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ آگ اور پانی اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, استعارات ہیں. یعنی ایک طرف اس کی رحمت ہے اور ایک طرف اس کا عذاب ہے. اس کی شکل کیا ہوگی وہ تو وقت بتائے گا اور بتا رہا ہے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی, ٹھنڈا پانی بھی. فاما الذی یری الناس انہا النار فماء بارد, جس چیز کو لوگ دیکھیں گے اور ان کو اپنی نگاہوں سے نظر آئے گا کہ یہ آگ ہے, وہ اصل میں ٹھنڈا پانی وہ ہوگا. واما الذی یری الناس انہ ماء بارد فنار, اور لوگ جس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے وہ آگ ہوگی اصل میں حقیقت کے اعتبار سے. یہ ہے دجل. اصل میں دجال کہتے بھی کسے, دجل کہتے ہیں فریب, دھوکا. دجالی تہذیب کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے, دھوکا ہے, فریب ہے. انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ ظواہر کے اندر الجھ کر رہ جائیں گی, ان سے پیچھے حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکے گا. وہ ظواہر جو ہیں وہی اتنے نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ہوں گے اور ان کا تسلط اتنا مضبوط ہوگا, اتنا شدید ہوگا کہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب تک نگاہوں کا پہنچنا انتہائی مشکل بنا دیا جائے گا. تو دور ایسا ہوگا. تو اس کا جو ہے ایک طرف اس کی رحمت ہے, ایک طرف اس کا عذاب ہے. اور ظاہراً جو چیز رحمت نظر آ رہی ہوگی حقیقت کے اعتبار سے وہ عذاب ہے, اور ظاہراً جو چیز عذاب اس کی نظر آ رہی ہوگی حقیقت کے اعتبار سے وہ رحمت ہوگی. فمن ادرک منکم فلیقع فی الذی یری انہ نار فانہ عذب بارد, جو کوئی تم میں سے پائے اسے جسے ان حالات سے سابقہ پیش آئے. ایک طرف تو یہ ہوگا دجال کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ, میری باتیں مانو, جو طریقہ میں نے بتایا ہے, جو راستہ میں دکھا رہا ہوں اس پر چلو, بھول جاؤ اللہ کو, آسمانی کتابوں کو, انبیاء کی تعلیمات کو. تمہارے لیے آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, رحمتیں ہیں, ڈالرز کی بارش ہوگی, مواقع تمہارے لیے کھلے ہوں گے دنیا میں کامیابی کے, ترقی کے, بینکنگ کا نظام ہے تو اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت, اس میں کوئی شک نہیں, تمہاری آسمانی کتاب کہتی ہے, لیکن دنیا میں ترقی کا راستہ یہی ہے. ادھر آؤ دیکھو کیسے دروازے کھلتے ہیں, اس میں آگے بڑھو. جوا جو ہے تمہارے یہاں حرام ہوگا, لیکن آؤ دیکھو انشورنس کا کاروبار کیسا ہے. ترقی کے زینے تو یہی سے تم طے کر سکتے ہو دنیاوی ترقی کے, ساری دنیاوی سہولتیں, آسائشیں. اور آسائشیں وہ کہ جن کا اس دور میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. ایک گھوڑے سے آگے تو کوئی تصور نہیں تھا نا سواری کا. اب آپ دیکھ لیجئے لوگ پرائیویٹلی اپنے بھی جہاز رکھتے ہیں, ایسے بزنس مین بھی ہیں, یورپ امریکہ میں تو بہت ہیں, یہاں بھی ہیں. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز بخشا تھا کہ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی, اور وہ ایک دن میں سفر کر لیتے تھے جو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. وہ آج عام لوگ بزنس مین جو دنیا میں فلرش کر رہے ہیں انہیں وہ ساری سہولتیں حاصل ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی جو اس کی رحمت ہے حقیقتاً وہ آگ ہے جو اس میں داخل ہوگا, اور ظاہر بات ہے لوگ اسی کی طرف لگیں گے. ہاں اور جو اس کی بات کو نہ مانے اس کے لیے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہ کون لوگ ہوں گے جو اس کی بات کو نہیں مانیں گے, جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مسبب الاسباب اللہ پر ایمان اور توکل رکھنے والے. ٹھیک ہے اسباب پر اس کا کنٹرول اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن جو کچھ ہے اللہ کے سوا وہ مخلوق ہے, اور ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتا تک جنبش نہیں کھا سکتا. ہمارا ایمان اسی پر ہے, اگرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کل اختیار کا مالک یہ ہے, اور جو اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کے لیے وہ اثر میں ٹھنڈا پانی ہوگا, اس کے لیے پھر نعمتیں ہوں گی. اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ جو پھر اس کی تعبیر میں آ سکتی ہیں, لیکن میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی معنی میں یہ دجل ہے, فریب ہے. قرآن مجید کہتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ظاہری اسباب کا جو سلسلہ ہے یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. ہاں پیسے سے بات بنتی ہے, ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے, لہذا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا پیسے پر ہوگا. وسائل ہونے چاہیے. اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, لیکن آج کے سپاہی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اقبال کی رومانویت ہوگی جو اس نے کہہ دیا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. زمینی حقائق کو دیکھو بھائی, سارا مسئلہ زمینی حقائق کا ہے. توازن کو دیکھو, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, مقابلے پہ کیا ہے, پہلے تولو اس کو پھر سوچنا کچھ. یہ ہے کہ اسباب دنیا میں اسباب جو ہیں یہ آڑ بن جاتے ہیں, یہ حقیقت نظر آتے ہیں, اور جو مسبب الاسباب جو اصل حقیقت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, یہ فریب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. قرآن بار بار بتا رہا ہے, رسول بتاتے رہے, ہر دور میں بتاتے رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, اصل زندگی یہ نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھو اس بات کو, جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس نے اس دنیا میں تمہیں صرف ایک امتحانی وقفے میں رکھا ہے. کامیابی ناکامی کا فیصلہ وہاں ہونا ہے. یہاں سختی آ رہی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی فراوانی ہے, خوشحالی ہے, یہ سب, یہ تمام صورتیں آزمائش کی, امتحان کی صورتیں. یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں, لیکن عملاً ان اسباب و وسائل کے اندر اتنی کچھ کشش ہے, چمک ہے, کہ پھر ہم دنیا کے پجاری بن جاتے ہیں. یہی کی کامیابی, یہی کی سہولتیں, یہی کی آسائشیں, ان کے لیے ہر چیز, ایمان بھی بیچنے کو تیار ہے. مانتے ہیں کہ عارضی زندگی اصل زندگی وہ ہے. یہ دجل ہے اس دنیا کا, یہ دنیا جو ہندی فلسفے میں کہا گیا یہ مایا ہے, دھوکا ہے. تو یہ مایا ہونا اور دھوکا ہونا اس دجالی فتنے میں اپنے کلائمیکس پر ہوگا. دجل, فریب. اب میں نے ایک بات پہلے عرض کی تھی, اس کی میں وضاحت کر دوں. پچھلی مرتبہ بھی یہ مضمون آیا تھا لیکن اس کے کچھ گوشے رہ گئے تھے. جو بھی خد و خال ہمیں دجالی فتنے کے ملتے ہیں احادیث میں, وہ سب کے سب سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتائج ہیں. جہاں تک وہ ان چیزوں کا تعلق ہے, اس تہذیب کو چھوڑ دیجئے, وہ تہذیب تو دین دشمن اللہ دشمن تہذیب ہے, اس کو ایک طرف رکھیے, لیکن جو سائنسی ترقی ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی ہے, اس کے اندر فی نفس ہی کفر کہاں ہے؟ اس میں تو کفر نہیں ہے. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے حوصلہ افزائی کی ہے سائنسی علوم, یہ دنیا نے جو یہاں تک پہنچی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, اس سفر کا جو آغاز ہوا ہے, در حقیقت اس سائنسی دور کے فاتح یعنی افتتاح کرنے والے تو مسلمان ہیں. اس وقت کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ سائنس میں اور دین میں اللہ کے احکامات میں کوئی فرق اور تفاوت ہو سکتا ہے. تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, حقیقت کے اعتبار سے نہیں. قرآن مجید اگرچہ اصلا کتاب ہدایت ہے, اس کا اصل موضوع ہدایت ہے, اور وہ ہدایت ہمیں دے رہا ہے کہ تم نے اچانک یہاں آنکھ کھولی ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے تم ہو کون, اس دنیا میں تمہاری حیثیت کیا ہے, تم خود نہیں کہیں سے ٹپک پڑے ہو، کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کوئی خالق ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تم سے، تمہارا خالق و مالک، اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں تم سے، وہ بھی تم پر واضح ہونی چاہیے. اس دنیا میں جو سفر زندگی تم نے طے کرنا ہے، اس میں اس کی توقعات کیا ہیں. یہ ساری ہدایت یہ آپ کو سائنس سے یا فلسفے سے نہیں ملے گی. اس کے لیے صراط مستقیم کون سی ہے کہ ہم اس پر چل کر رب کو راضی کریں، اور جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اس نے بتایا کہ ایک آدم اور ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں پر ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی دوزخ ہے. اس اعتبار سے تیاری کرو اس دنیا میں. وہ تیاری کیسے کی جائے گی، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیسے رب کو راضی کریں، کیسے جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں. اصل ہدایت تو یہ ہے، راستہ کون سا ہے. اور دنیا میں تمہارے دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہیں غلغلاتا ہے، اس راستے مستقیم سے ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان سب کے ساتھ مقابلہ کیسے ہو، نبرد آزما کیسے ہونا ہے. اور وہ زندگی جو اللہ چاہتا ہے اس کے بندے کی ہونی چاہیے، اس کا عملی نقشہ کیا ہو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کر دیا. یہ ہے اصل ہدایت، قرآن کا اصل موضوع یہ. لیکن امام شافعی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں پوٹینشلی، ہاں لوگوں کے ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. تقصیر اگر ہے تو اس اینڈ پر ہے، انسان کا ذہن محدود ہے، وہ سب کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور چنانچہ یہ حقیقت ہے، فلکیات کے حوالے سے قرآن نے اشارے دیے ہیں، جیولوجی کے اعتبار سے قرآن اشارے دیتا ہے، تخلیق کائنات کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ انڈیکیشن دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، بایولوجی ہو، باٹنی ہو، ہر علم کے حوالے سے آپ دیکھیے اشارات ہیں. اور ان آیات کی حقیقت آہستہ آہستہ کھل رہی ہے جو جو انسان کا سائنسی علم جو ہے ترقی کر رہا ہے. ایک جنین جو ہے رحم مادر میں جن مراحل سے گزرتا ہے، قرآن مجید نے اس کی اتنی تفصیل بیان کی ہے. کیوں؟ یہ انکریج کیا گیا کہ یہ دنیاوی علم بھی حاصل کرو، غور کرو، سوچو. ایسے ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ایک نطفہ ہے، گدے پانی کی بوند ہے، وہ کن مراحل سے گزر کر جو ہے وہ بنتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. مرحلہ وار بیان کیا قرآن نے، اور اب سائنس وہاں تک پہنچی ہے کہ ان کی معنویت کیا تھی. تو سارے علوم موجود ہیں قرآن میں، اور اسی اعتبار سے اسلام جب واقعی اسلام تھا تو پھر ان علوم کے لیے راہیں کھلی ہیں. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر، جس کو وہ خود کہتے ہیں ان کے ڈارک ایجز تھے، جن کا ذکر بھی وہ بڑی خجالت کے انداز میں کرتے ہیں. اور کیوں تھے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ حالانکہ یہ مسلمان ہیں، یہ بھی ایک آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اسلام کو، اللہ کی ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، اور یہاں سائنس اور علم کی ترقی ہو رہی ہے. اور وہ یورپ، اس میں عیسائیت تھی، وہ تو ہم سے سینئر ہیں اس اعتبار سے کہ 600 سال پہلے عیسائیت شروع ہوئی ہے اسلام سے. وہ بھی ایک آسمانی کتاب کو مانتے تھے، تورات کو، انجیل کو، دی بائبل. پھر کیا، یہ اصل میں جو انہوں نے ابنیت مسیح کا عقیدہ گھڑا ہے اور الوہیت میں ان کو شامل کیا، جو توحید میں نقب لگائی تھی پود نے، اس کے اثرات تھے جن کا خمیازہ بھگتنا پڑا ویسٹرن ورلڈ کو صدیوں تک. علم کے راستے، ترقی کے راستے، علمی ترقی کے، سائنسی ترقی کے بند کر دیے گئے. یہ وہ گمراہ کن عقیدہ تھا، انتہائی گمراہ، جس کے بارے میں سورہ کہف میں شروع میں آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. اصل آسمانی ہدایت کو چھوڑ دیا، شرک کو اختیار کیا اور ایسا عجیب گورکھ دھندا بنایا، تین میں ایک اور ایک میں تین، بدترین شرک، اور پھر اس پر مبنی ایک نظام مسلط کر دیا انہوں نے یورپ میں پاپائیت کا. اور اس پاپائیت میں کیا تھا؟ جو پوپ کہے وہ، جس کو حلال کر دے وہ حلال، جس کو حرام کر دے حرام، پوپ کا اختیار، خدا کے مقام پہ پوپ کو بٹھایا ہوا. جب انسان کو خدا بنا لیا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو ہوا. اور پھر انجیل کے ساتھ ایک معاملہ اور بھی پیش آیا، اصل انجیل تو غائب ہوئی، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی اس زبان میں کوئی نسخہ دنیا میں آج موجود نہیں ہے، سب تراجم ہیں، سوریانی زبان میں انجیل کا نسخہ نہیں ہے، ہیبرو میں ہے، عبرانی زبان میں، وہ ترجمہ ہے. جب ترجمہ ہو جاتا ہے تو انسانی ذہن شامل ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کا ذہن جو ہے وہ سائنسی علوم کے اعتبار سے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے جس لیول تک تھا، انہوں نے جب انجیل کو اپنے ترجمے میں بیان کیا تو وہ لیول جو ہے وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوا. چنانچہ انہوں نے اس وقت زمین کو جیسے سمجھا چپٹا سمجھا، اور جو کچھ جس طریقے سے سمجھا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، وہ انسانی ذہن جب بیچ میں آ گیا اور اس کو انہوں نے حتمی قرار دے دیا، اس کے خلاف اب کوئی بات کرے تو وہ کافر اور مرتد اور واجب القتل. لہذا نہ کوئی فلسفے کی ترقی آگے ہو سکتی ہے، نہ سائنس کی، نہ علوم کی، سب دروازے ان پر بند کر دیے. کس نے؟ پوپ نے، پاپائیت نے. یہ ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے جو ان کو لے بیٹھا. ادھر مسلمان جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ترقی کرتے کرتے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ عباسی خلفاء کے محلوں میں بھی طاؤس و رباب جو ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہونے لگا، انہی کا تسلط ہو گیا، تو پھر نتیجہ ظاہر ہے، تقدیر امم، مسلمان زوال پذیر ہوئے. لیکن جو علوم مسلمانوں نے پہنچا دیے تھے اسپین میں، قرطبہ میں، اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کے مختلف شہروں سے لوگ وہاں ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے، وہاں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ریفارمیشن کی تحریک بھی شروع ہوئی، اصلاح الرسوم کی یورپ کے اندر، اور پھر اس کے بعد رینیسانس. یہ جو ویسٹ کی تاریخ جن لوگوں کو معلوم ہے خوب جانتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، یا عیسائیت، یہ جو ہم اللہ کو مانتے رہے، رسول کو، آسمانی کتاب کو مانتے رہے، یہ ہمارے لیے بدترین جہالت کا دور تھا، یہ ہمارے لیے ترقی کے اعتبار سے بدترین دور تھا کہ اس میں کوئی علمی ترقی نہ ہو سکی، کوئی سائنسی ترقی نہ ہو سکی، دنیا میں جو ہے تہذیب و تمدن تھا اور ہمارے یہاں ڈارک ایجز تھے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کرسچینٹی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے ان کے نزدیک؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے رہے. چنانچہ جب اس کی مذہب کی انہوں نے تنابیں توڑی ہیں اور ان جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور علمی ترقی کے رستے پر آئے ہیں، تو اس علمی ترقی کی بنیاد میں مذہب سے نفرت اور بیزاری، اور مذہب کے بارے میں یہ کنسپشن کہ یہ تو ہے ہی سراسر نامعقول، اس کا انسانی عقل سے، فطرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ چیز ہی ایسی. لہذا پھر الحاد کا دور شروع ہوا، یہ سائنسی ترقی جو آگے بڑی، مادہ پرستی کا دور شروع ہوا، ہم صرف ان چیزوں کو مانیں گے جو ویریفائبل ہوں گی. آپ کو معلوم ہے یہ دور گزرا ہے، یہ نیوٹن کی فزکس کے بعد سے جو دور شروع ہوا تھا. تو یورپ میں تمام جو مکاتب فکر فلسفے میں بھی آئے وہ مادہ پرستانہ تھے. ان کا حاصل کیا ہے؟ اب تک ہم جن بحثوں میں مبتلا رہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، روح کے بارے میں، وحی کے بارے میں، یہ بالکل بےمانی بحثیں تھیں، وقت ضائع کیا ہم. یہ محض الفاظ تھے جن کی کوئی معنویت ہی نہیں تھی، ہم نے صدیاں ضائع کر دی اس کے اندر. لہذا بامانی میننگ فل ورڈ صرف وہ ہیں کہ جن کا ریفرنٹ آپ خارج میں دیکھ سکیں، جس کو آپ ویریفائی کر سکیں. گلاس کے بارے میں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، چھو سکتا ہوں. اب میں کہوں کہ یہاں فرشتے موجود ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں اور وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، درس و تدریس ہوتی ہے، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تو اس مادہ پرستانہ سوچ جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوا، حالانکہ وہ مذہباً عیسائی ہیں، لیکن عیسائیت نے کہاں انہیں پہنچایا؟ یہ نفس فرشتہ بیبانی ہے، اس لیے کہ آپ دکھا نہیں سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، چھو کر دیکھ کر کہ یہاں فرشتہ موجود ہے. یہاں یہ گلاس ایک بامانی لفظ ہے، یہ ٹیبل ایک بامانی لفظ ہے. یہ تہذیب جو ابھری ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک طرف ترقی ہے، جتنی ترقی زیادہ ہو رہی ہے، یہ بات ذہنوں میں بیٹھتی چلی گئی کہ واقعی مذہب اس ترقی کے رستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اور یہ انسان دشمن ہے مذہب. ویسٹ میں یہ تصور گہرے سے گہرا ہوتا چلا، اور سارا معاملہ کیوں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ عقیدہ ابنیت مسیح کا، الوہیت مسیح کا، خرابی وہاں سے شروع ہوئی. ورنہ میں نے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام اور سائنسی ترقی، یہ بالکل ان میں کوئی مغایرت نہیں ہے، یہ آپس میں ضد نہیں ہے، یہ تو ساتھ ساتھ چلے. اسلام ہی نے تو انکریج کیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ بڑھو اس رستے پر. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، غور کرو ان چیزوں پر، مطالعہ کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، سمجھو، انہیں بروئے کار لاؤ ان چیزوں کو. لیکن یہ جو تہذیب بڑھی ہے، یہ ہے جو دجالیت اس میں آئی، کہ اس میں اللہ سے دشمنی، مذہب سے دشمنی، اس تہذیب کے بنیادوں میں، جڑوں میں، رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے، اس نے اس سے بنا دیا. اب وہ لوگ اصل میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ابلیس کو، یہ ابلیس چاہتا. چنانچہ اس دور میں جتنے فلسفے نظریات وہاں ڈیولپ ہوئے ہیں، ڈارمنزم کیا ہے، ابلیس کی بہت بڑی فتح، بہت بڑی فتح. انسان نے اپنے آپ کو محسوس کیا، بایولوجی کے میدان میں آگے بڑھا، ارتقاء، ارتقاء سے تو انکار نہیں ہے، لیکن آسمانی ہدایت جو بتا رہی ہے وہ کیا ہے، کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہی جسد حیوانی ہے اور ایک روح ہے، اس کا ایک اسپرچل وجود بھی ہے جس کا خاص تعلق اللہ تعالی سے ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اسی کے سبب انسان مسجود ملائک بنا، وہ شرف اسے حاصل ہوا. انسان نے اس آسمانی ہدایت سے تو آنکھ بند کر لی. یہی دجالی فتنہ، یک چشمی تہذیب، کانا دجال کا جو تصور ہے، پچھلی بار عرض کر چکا ہوں. اب کیا ہے؟ اب یہ جسمانی وجود ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے بنا؟ سائنس نے بتایا کہ اس کی کوئی، شاید یہی پر یہ ایولوشن کے مراحل سے گزرا ہے. اب وہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ مادہ پرستانہ سوچ کیا ہے کہ یہ انسان جو اس وقت چلتا پھرتا حیوان ہے، یہ اصل میں بندر اور چمپینزی سے ایک دو ہاتھ آگے کی ایوالڈ مخلوق ہے. کوئی اسپرچولزم، اس کے اندر کوئی روحانیت، اس کے اندر کوئی وہ ایلیمنٹ، ڈیوائن ایلیمنٹ، وہ خیر. اب انسان اپنے آپ کو ناپ رہا ہے حیوانوں سے، ہر اعتبار سے. ویلیوز جب بھی معاشرتی طے ہوتی ہیں تو دیکھا جاتا ہے حیوانوں میں تو یہ فرق نہیں ہے، وہاں تو یہ لباس کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے خامخواہ یہ لباس کی اپنے اوپر ایک قدغن اوڑھی ہوئی، وہاں تو یہ نکاح کی قید کا کوئی تصور نہیں ہے، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے حوالے سے. یہ سارے فلسفے وہاں سے آ رہے ہیں. ایکویٹ کیا انسان نے اپنے آپ کو حیوان کے ساتھ، اور میں اسے کہہ رہا ہوں یہ ابلیس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے کہ ابلیس کیوں مردود قرار پایا تھا؟ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو برتری دی تھی وہ اس ڈیوائن ایلیمنٹ کی وجہ سے تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسے ہی تسلیم نہیں کیا تھا اس نے، کہا تھا میں بہتر ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پروردگار تو مجھے موقع دے، میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہے گا جو تیرے رستے پر چلتا ہوں، سوائے چند خاص بندوں کے. اب انسان خود اس انسانیت سے جو ہے وہ مستعفی ہو کر حیوانوں کی سطح پر آ گیا، اس نے مان لیا کہ ہاں ہم حیوان ہیں، ہمارے اندر کوئی وہ اسپرچل ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ نہیں ہے. ہمیں اپنے سارے سوشل نظریات جو ہیں وہ اسی لیول پر، اسی سطح پر جو ہیں معین کرنے ہیں. کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ تہذیب جو ہے یہ اصل میں ابلیس کی ریپرزینٹیٹو ہے اس وقت, اور اس تہذیب کو یہ شکل دینے میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسے انسانیت سے محروم کرنے میں, مادر پدر آزاد بے حیا تہذیب بنانے میں سیکولرزم کا زہر یہودیوں کا گھولا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ بے حیائی آوارگی سازش کے تحت یہودیوں نے اس کو عام کیا. ان کے پروٹوکولز پڑھ لیں آپ. ان کی خواہش تھی کہ بقیہ یہودیوں کے علاوہ بقیہ سب کو حیوان بنا دو. یہ کس کی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے؟ ابلیس کی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ دجالی فتنہ, اور اس کو فتنہ بنانے والی چیز کیا ہے؟ ورنہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایز سچ اس کی مذہب سے کوئی جنگ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, قطعاً نہیں, بلکہ ایک ہی لائن میں قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے, اس میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو, یہ کائنات جو اس کی تخلیق ہے, اس پر بھی غور و فکر کرنا واقعتاً اس نیت سے ہو کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے, تو یہ ثواب ہے, اس میں قطعاً کوئی مغایرت نہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو تہذیب ابھری ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر, بدقسمتی سے عیسائیت کے اس غلط عقیدے نے اسے وہ رنگ دے دیا کہ یہ جب ابھری ہے تو اس کی جڑ میں یہ چیزیں شامل ہو گئیں, دین دشمنی, مذہب دشمنی, اللہ دشمنی, آسمانی کتابوں سے دشمنی, اور جتنی ترقی آگے بڑھتی گئی یہ دشمنی پختہ ہوتی چلی گئی. کہ واقعتاً ہم پیچھے تھے تو اسی وجہ سے تھے کہ ہم نے عیسائیت کو, دین کو اختیار کیا ہوا تھا, ان کا تصور ہے. حالانکہ اصل الہدا تو قرآن ہے, اس کی طرف آئیں تو ان کی آنکھیں کھلیں, مغالطے دور ہوں. اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ اصل میں جو شروع سے مارکہ خیر و شر اس کائنات میں جاری ہے, ستیزہ کعب رہا ہے ازل سے تائم, روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا اور وہ دور شروع ہو گیا. لینذر بأسا شدیدا من لدن, بہت بڑی جنگ, حق و باطل کا مارکا. اس حق و باطل کے مارکے میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دی تھی کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, ساری سائنس ساری ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, اور مسلمان کے پاس کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. اصل دولت اگر ہے لیکن وہ اس دجالی فتنے کے نتیجے میں کتنوں کے پاس رہ گئی ہے؟ اللہ پر ایمان اور توکل, اللہ کو پابردی مومن پر بھروسہ. وہ پابردی مومن کیا تھی؟ کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. توکل اللہ کی ذات پر. یہ ضرور ہے کہ اسباب کو فراہم کرنا چاہیے حق المقدور, لیکن توکل اسباب پہ نہ ہو, اللہ پر ہو, مسبب الاسباب پر. یہی تو سبق ہے سیرت کا. غزوہ بدر میں کیا تھا؟ اسباب کے اعتبار سے نل, صفر. زمینی حقائق کو دیکھیں تو کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں. ایک تو تعداد میں 1/3, لیکن اس سے بڑھ کر جو بات تھی, چند تلواریں تھیں پورے لشکر میں, 2 گھوڑے تھے ٹوٹل, نہتے لوگ واقعتاً نہتے تھے, محاورتاً نہیں کہہ رہا میں. اور مقابلے پہ جو 1000 کا لشکر آیا وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا, جبکہ یہ لوگ جو نکلے تھے اس وقت تک تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لشکر نکلا ہے, تو راستے میں معلوم ہوا تھا. غزوہ انفال کے حوالے سے باتیں, غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال میں موجود ہے. تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا زمین حقاق کے اعتبار سے, لیکن اللہ کے اعتداد پر توکل ہے, اس کا نتیجہ نکلا, سامنے آ گیا. اور اسی سیرت کا ایک دوسرا واقعہ اس کو بھی نوٹ کر دیجئے, غزوہ حنین, بدر و حنین. عام طور پر یہ دو الفاظ اکٹھے جوڑ کر بیان کیے جاتے ہیں. حنین میں کیا تھا؟ مسلمان 14,000 اور مقابلے میں بہت کم تھے. 2 قبیلے تھے, غطفان کا قبیلہ تھا اور ایک اور, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اور ادھر 14,000 اور اسباب و وسائل بھی بہت ماشاءاللہ خوب ٹھیک ٹھاک تھے, مکہ فتح ہو چکا تھا, مال غنیمت اس سے پہلے یہود سے بھی بہت ہاتھ لگا غزوہ خیبر میں، ہتھیار بھی ہیں، اسباب و وسائل بھی ہیں، تعداد بھی ہے، لیکن ہوا کہ اللہ نے سبق سکھا دیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے وقت کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. اس لیے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ کبھی ہم 313 بھی ہوتے تھے تو 1000 کا لشکر ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا تھا، 313 نہتے کے مقابلے میں. اب 14000 مسلح جا رہے ہیں، کون ہمارے سامنے ٹھہر سکے گا؟ لیکن جو ہی وہ گئے ہیں اس علاقے میں، پہاڑیوں پر چھپے ہوئے تھے، ان کے تیر انداز ایسی بوچھاڑ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند صحابہ رہ گئے، پورا لشکر ایک وقت میں تتر بتر ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضور نے آواز لگائی ہے، لوگ آئے ہیں، پھر جمع ہوئے ہیں، پھر سہارا ملا اور پھر جمع ہو کر بالآخر فتح مسلمانوں کو ملی ہے، لیکن ایک دفعہ تو 14 طبق روشن ہو گئے. اور قرآن نے کہہ دیا کیوں؟ کہ اللہ پر توکل کی بجائے تمہیں مال و اسباب پر، آج جب تم کثرت کو اپنی تعداد پر تمہیں جو ہے وہ بھروسہ ہو گیا تھا، اس پر ناز تھا. یہ ہے مومن کا معاملہ. اور یہ جو جنگ ہے، اب اس میں ایک طرف ابلیسی طاقتیں ہیں تو وہ اپنے کمال پر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جس کی تشریح میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے وہ کہاں ہیں. اہل حق، نام کے اہل حق تو کروڑوں ہوں گے لیکن اربوں ہوں گے، لیکن اصل اہل حق جو اسباب و وسائل کے علی الرغم صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، بہت کم، بہت کم، تعداد میں بھی کم اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں. یہ وہ جنگیں ہیں آخری جو ہونی ہیں، ملاحم، الملحمۃ العظما، انہی کا ذکر ہے اس سورت کے پہلے حصے میں. لینذر باسا شدیدا من لدن، بہت بڑی جنگ وہ خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن حاصل کیا ہے اس کا؟ شروع میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا بڑے پیمانے پر، لیکن پھر اللہ کی طرف سے جو مسبب الاسباب ہے، جب مسلمان ثابت کر دیں گے کہ وہ ثابت قدم ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پھر مدد بھی آئے گی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ فضائے بدر جب پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی آئے گی، اور وہ من لدن، خاص تائید غیبی ہوگی جس کے نتیجے میں پانسا پلٹے گا اور آخری فتح بالآخر مسلمانوں کو ہوگی. یہ ہے دجالی فتنہ، جس میں یہ مارکہ خیر و شر، مارکہ حق و باطل اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا. اور یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے جو خد و خال احادیث میں آئے اور میں عرض کر چکا ہوں، وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اس کے نتیجے میں شیطانی قوتیں جتنی طاقتور ہیں، سارے وسائل، وہ چاہے رزق کے وسائل ہوں، وہ ہتھیار ہوں، وہ اسلحہ ہو، وہ سب ایک طرف ہے، وہ اس قوت کے پاس ہے جو انا ربکم الاعلیٰ کے مدعی ہے. اور دوسری طرف اہل حق ہیں. اہل حق کے لیے پھر کیا ہوگا؟ صحیح طرز عمل. اس حدیث میں آیا کہ جو اس کی جو پانی، ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہوگا، وہ اصل میں جہنم ہوگی اس کی، وہ آگ ہوگی. لہذا تم، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اس ٹھنڈے پانی کی طرف نہیں، اس کی جہنم میں جانا. ایک طرف اس کا ٹھنڈا پانی ہے، دوسری طرف اس کی آگ ہے. تم آگ والا رستہ اختیار کرنا، اصل کامیابی اس میں. اور جو راستہ یہ ہے ٹھنڈے پانی والا، جس میں عافیت نظر آتی ہے، جس میں دنیا میں جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی بچا لوں گا، وہ بھی بچا لوں گا، یہ بھی بہتر ہے، یہ مفاد بھی میرا بچ جائے گا، اس راستے سے حضور نے منع کیا. یہ اصل میں آگ والا راستہ، یہ دجل ہے. بظاہر نظر آ رہا ہوگا، بظاہر اس میں عافیت نظر آ رہی ہے، لیکن عافیت اس میں نہیں ہے. یہ ہے حاصل اس دجالی فتنہ، اور اس کے حوالے سے ایک صحیح طرز عمل بندہ مومن کا کیا ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس سے مطلع فرما چکے ہیں، اور یہی خاص چونکہ سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات خاص طور پر جو شخص پڑھتا رہے، اس کو یاد کر لے، وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. تو یہ سارا سبق ہے جو ان آیات میں مل رہا ہے، اور انہی آیات کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں. ابھی پہلا رکو بھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن مباحث بہت اہم تھے. انشاءاللہ یہ مطالعہ ہمارا آئندہ بھی جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے اور ایمان اور توکل کی دولت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے, اور ان یلغاروں کا اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.